یہ ٹھنڈے والے تھے، یہ جن پہ جو قریش کے مکہ مکرمہ کے قریش کے لوگوں میں جو علم بردار ہوا کرتے جنگوں کے اندر، وہ بنو عبداللہ تھے۔ تو جب ان کے سامنے قریش شریف پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے کہ ہمارے کام جو ہیں ہم تو سور بکم ہیں اس قرآن سے، خود کرے تھے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو گہرا بنا دیا قرآن سے، اللہ عزب اللہ۔ جی متا کہاں پہ آیا تو کہتے ہیں عذاب کے لیے آیا، اور جو بارش آئی ہے اس کے لیے غیر، جی یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہی وہی مساجرات کا مسئلہ تھا نا اگر گزار کا، تو انہوں نے کہا آپ کے لیے قتال کرتے جبکہ کائن پائے بتائیں وہ میں کروں پاس کروں بنا وقت میں سب بھی آتا تھا الحمد للہ آخری۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے بھتیجے اب تر بہادل آیا، اس سے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ہم کر رکے یہاں پر میں ایک معنی کے مطابق کرتا ہوں پہلے، کہ اگر میں غفلت کروں اس آیت سے، کون سی آیت سے، تو بقات اللہ صبری عطا نفی الحمد للہ، اور قتال نہ کروں تو یہ مجھے پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں غفلت کروں دوسری آیت سے جو اس میں لگایا فرماتے ہیں یا پھر مومن متعان مدن، سمجھے نا، تو اس آیت سے غفلت کرنا مجھے زیادہ ذرا ہے بہ نسبت مقابل علی تبغی والی آیت سے غفلت کرنے کی، یہ تفسیر ہوگی جبکہ اس کو تفرہ نکالیں غرہ سے، غرہ کے معنی غفلت، سمجھ گئے، اور اگر غرور سے نکالیں کہ میں دھوکے میں پڑوں اس آیت سے، یعنی مقابل علی تبغی حتا کر دیا، اور دھوکے میں پڑوں اس آیت سے اور قتال نہ کروں، دھوکے میں پڑنے کا معنی تعویل کرنا، کہ اس آیت میں تعویل کروں قاتل تفریح الحمد للہ، اس میں تعویل کروں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں دوسری آیت میں تعویل کروں، یعنی وہ یقین مومن متعمدن، کہ اس میں وعید بڑی سخت ہے۔ جی انہوں نے کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بھی یہی فائدہ ہے کہ اگر کہیں نہی عن المنکر میں اپنے سے ڈبل آدمی ہوں نا، تب بھی نہیں ان منکر کرنی چاہیے اور ان سے ڈرنا نہیں چاہیے ان کے مار پٹائی سے، اور اگر دوست ڈبل سے زیادہ ہو تو پھر یعنی یعنی وہ ہے معذوری ہے، سمجھے نا، لیکن دوسرے اعزاز کا کہنا یہ ہے کہ نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اپنے آپ کو ضرر سے بچاتے ہوئے آدمی یہ کام کر لے اور ضرر پہنچے، سمجھے، چاہے ڈبل کا اکہرا ہی آدمی ہو لیکن یہ کہ معلوم ہو کہ بھائی یہ آ جائے گا سنگا مشتی پہ اتر آئے گا، اب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا، تو پھر امر اس معنی کا امر معروف فرض نہیں، جی یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تعداد کم کر دی تو صبر میں بھی کمی کرتی، جتنا صبر پہلے لوگوں کو حاصل تھا استقامت حاصل تھی اب وہ نہیں رہی، اب یہ بات جو ہے یہ کہنا عام آدمی کے تو مشکل ہے، اگر صحابی کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، الخوالد یہ بتایا کہ جمع ہے خالد کی، خالد اس کو کہتے ہیں جو میرے کسی کا جانشین ہو یا کسی کے پیچھے رہے، الذی خلفنی فقعد بعدی ومنہ یخلفہ فی الغابرین، اسی سے یخلفہ فی الغابرین نکلا ہے، اشارہ کر رہے ہیں کہ جب حضرت ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ اللہم اغفر لی ابی سلمہ وخلق فی الغابرین، یعنی اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کا خلیفہ بن جا، یعنی ان کی جگہ ان کے غابرین باقی رہنے والوں کے لیے ان کی جگہ شفقت کرنے والا رحمت کرنے والا بن جا، وخلق فی الغابرین اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یجوز پورے النساء من الخالفہ، مرد عورت ہو تو خالفہ کہیں گے، اگرچہ ذکور کی جمع ہے یہ یہاں پر، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو فاعل کی جمع فواعل صرف چند لفظوں میں آتی ہے ان میں سے خالص کی جمع خوالص ہے, فارس کی جمع خوالص ہے اور خالد کی جمع حوالص ہے, ورنہ عام طور سے فوائل جو ہے وہ فائلہ کی جمع ہوتی ہے مؤنث کی, نہ کہ مذکر کی. جی یہ ناقہ کے بارے میں کہہ رہا ہے شاعر, تو اذا قمت ارحلها بليل, جب میں کھڑے ہو کر اس کے اوپر کجاوہ کرتا ہوں ناقہ کے اوپر رات کے وقت میں, تو توقت اوہ آہت رجل الحزینی, غمگین مرد کی طرح وہ آہ بھرتی ہے کہ اب میرا مصیبت آنے والی ہے. جی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اذن کے معنی میں ہے اذن خیر لکم, تصدیق کرنے والا, کسی کی بات سن کر تصدیق کرنے والا, اور تطہرون بہا و تزکیہم, فضمن اموالہم صدقتا تطہرون بہا و تزکیہم, تو دونوں ایک ہی معنی میں ہیں, تو تطہرون کے معنی بھی وہی ہیں, تزکیہم کے بھی ہیں, دونوں کے ایک ہی معنی ہے. تو کہتے ہیں ومثلہا ونحوہا کثیر, یعنی قرآن میں ایسا بکثرت ہوا ہے کہ ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں تاکید. وَالزَّكَاةُ الطَّاعَةُ وَالْإِخْلَاصُ, اور کہیں زکوٰۃ کے ایک معنی طاعت اور اخلاص کے بھی ہوتے ہیں, چنانچہ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کی تفسیر بعض حضرات نے کی ہے کہ لَا يَشْهَدُونَ اللہ الہ الا اللہ, شہادتین سے انکار کرنا, لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, تو معنی عام طور سے تو مشہور یہ ہے نا کہ زکوٰۃ نہیں دیتے, لیکن کیونکہ مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے تو مشرکین کے ذکر میں زکوٰۃ نہ دینے سے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی, اس لیے بعض حضرات نے اس کی تفصیل یہ کی ہے کہ رائے زکوٰۃ کے معنی یہ ہے کہ اپنی اطاعت اور اخلاص اللہ کے لیے نہیں کرتے اور شہادت کا کلمہ نہیں پڑھتے, اگرچہ دوسرے لوگوں نے معروف مانا کیا ہے. جی یہ آیت کریمہ ہے فقاتلوا ایمان الکفر انہم لا ایمان لہم, اس کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ وحزیر ابن وحب کہتے ہیں کہ حضیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کے اصحاب میں سے باقی نہیں رہے مگر تین آدمی, اور منافقین میں سے کوئی باقی نہیں رہا سوائے چار آدمیوں کے, یعنی جن لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ان میں صرف تین آدمی باقی رہ گئے ہیں کفار میں سے اور چار آدمی منافقین میں سے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی تاریخ بتائی ہوئی تھی نا, تو اس لیے انہوں نے کہا, تو ایک عربی نے کہا کہ انکم اصحاب محمد تخبروننا لا ندری, کہ آپ لوگ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, ہمیں ذرا بتائیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فما بال ہاؤ لائی لگینا ینقرون بیوتنا, ان لوگوں کا کیا حکم ہے جو ہمارے گھروں پر نقب زنی کرتے ہیں, نقب لگاتے ہیں, وہ یا صرف پونا اولاقنا, اور ہمارا نفیس مال جو ہے وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں, اولاق جمع علق کی ہے, نفیس مال کو کہتے ہیں. قال اولا, یعنی اس کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ یہ جو لوگ چوری ڈاکے ڈال رہے ہیں ہمارے گھروں پر, تو کیا یہ بھی اسی احمد الکفر میں داخل ہیں کہ نہیں, تو انہوں نے فرمایا حذیفہ اپنے ایمان نے کہ اولائک الفساق, وہ کافر نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگ جو ہیں فساق ہیں, اجل لم يبق منهم الا اربعه, جن کا ذکر میں کر رہا تھا منافقین کا, ان میں سے صرف چار باقی رہ گئے ہیں, احدهم شیخ کبیر, ان میں سے ایک بہت بوڑھا آدمی ہے, لو شرب الماء البارد لما وجد بردا, یعنی بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کے احساس اتنا ختم ہو گیا ہے, ٹھنڈا پانی بھی پیے تو اس کی ٹھنڈک اس کو محسوس نہ ہو, اتنا بوڑھا ہو گیا ہے. جی اب یہ جو تین آدمی کفار کے بیان کیے, اس میں بعض روایتوں میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ کا بھی ذکر ہے, تو اس کا کوئی سکھ سمجھ میں نہیں آتا, اس واسطے کہ ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ تو بدر میں مارے گئے تھے, تو یا تو اس روایت میں کسی راوی سے وہم ہوا ہے جس نے ناموں کے تعین کیے تو اس میں ابو جہل وغیرہ کا نام لے لیا, یا مقصد یہ ہے کہ جس وقت آیت نازل ہوئی تھی اس وقت میں ائمہ الکفر جو تھے ان کے اندر یہ بھی داخل تھے, یہ مراد نہیں ہے کہ اب بھی زندہ ہیں. یہ ذرا سمجھ لو, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حینا وقع بینہ وبین ابن الزبیر, حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی تھی, رنجش ہو گئی تھی اس معنی میں کہ شروع میں جب پتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو اہل شام ہیں ان کے خلاف خلافت ان کی یہاں پر قائم ہو گئی تھی حجاز میں, اور اہل شام کے خلاف انہوں نے لشکر کشی بھی کی. تو اس میں چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل ہوں, لیکن حضرت عبداللہ بن عباس شامل نہیں ہوئے. نہ انہوں نے اہل شام کا ساتھ دیا تھا, نہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا تھا. اس کی وجہ سے دونوں کے درمیان تھوڑی سی رنجش پیدا ہو گئی تھی. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان کے والد زبیر ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر کے عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں, اور ان کی والدہ اسماء ہیں, ان کے خالہ عائشہ ہیں, ان کے دادا ابو بکر ہیں, ان کی دادی صفیہ ہیں. یہ اتنے فضائل حاصل ہیں عبداللہ بن زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اتنے فضائل حاصل ہونے کی وجہ سے میرا رجحان یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں, لیکن انہوں نے خود مجھے ایسے حالات پیدا کر دیے جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اب یہ روایت میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. یہاں تک تو اس روایت میں سے اتنا ہے. اب آگے کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے عبداللہ بن محمد جنہوں نے سفیان بن عیینہ سے اس کو روایت کی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے سفیان سے کہا کہ اس کی اسناد کیا ہے, تو وہ بھی انہوں نے حدثنا ہی کہا تھا, پیٹر میں کسی انسان نے ان کو مشغول کر لیا اور وہ ابن جریج نہ کہہ سکے. حدثنا ابن جریج کہنا چاہتے تھے, ابھی حدثنا ہی کہا تھا, تو اتنے میں کوئی آدمی آگے بات کرنی شروع کر دی تو ابن جریج کہہ رہا تو انہوں نے نہیں کہا. تو سوال پیدا ہوتا ہے جس پر پتا کہنے چلا کہ انہوں نے ابن جریج سے روایت کیا ہے, تو وہ دوسری روایتوں سے پتا لگا کہ وہ دوسری روایتوں میں روایت کرتے تھے ابن جریج سے. جی اس میں پچھلی روایت کی تھوڑی تفصیل ہے. ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کچھ وہ تھی رنجش عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے درمیان. فقدو تو عبداللہ بن عباس, ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تو ان کو قاتل ابن زبیر, کیا آپ ابن زبیر سے لڑنا چاہتے ہیں؟ فتحل حرم اللہ, اور لڑنے کا معنی جو ہوں گے مکہ مکرمہ پر وہ ان کا تسلط ہے تو حرم کی بے حرمتی کرنی ہوگی, حرم کے اندر قتال کرنا ہوگا. تو قال معاذ اللہ, عبداللہ بن عباس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حرم میں لڑنے سے. ان اللہ کتب ابن زبیر و بنی امیہ محلین, یہ تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زبیر اور بنو امیہ کے مقدر میں لکھا ہے کہ وہ حلال کر رہے ہیں حرم کو, سمجھے نا؟ یعنی ان کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے تو وہ حرم میں ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے کہ وہ حلال کریں. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُحِلُّهُ أَبَدًا, میں ہرگز حرم کو حلال نہیں کر سکتا. قال قال الناس بايع ابن الزبير, پھر آگے بتایا انہوں نے تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لو. فقلت وأين بهذا الأمر عنه, تو میں نے ان کے جواب میں کہا کہ یہ معاملہ یعنی خلافت کا معاملہ اس سے کچھ زیادہ دور تو نہیں. اینا عنہ یعنی کہاں ہے, ان سے کتنا فاصلہ ہے اس معاملے کو عبداللہ بن زبیر سے, یعنی خلافت کو کتنا فاصلہ ہے عبداللہ بن زبیر سے. یعنی یہ کوئی بعید بات نہیں تھی کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. کیوں؟ اما ابوہ فحواری النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے والد حضرت زبیر حواری ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبیر فرمایا نا یرید زبیر. واما جدہ فصاحب الغار, ان کے جو نانا ہے, نانا جدو سے بلا کے نانا, وہ صاحب الغار ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ امہ فذات النفاق, ذات النفاق کہیں ہیں, یرید اسماء. واما خالته فام المؤمنین, یرید عائشہ رضی اللہ عنہ. واما عمته فزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یرید خدیجہ. واما عمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجدته, یرید صفیہ. الصفیہ جو ہے ان کی دادی ہیں. ثم عطیف فی الاسلام, پھر یہ اسلام, صرف اتنی بات نہیں کہ نسب کے اعتبار سے رشتے اتنے ان کو اتنی نسبت حاصل ہیں, بلکہ اسلام میں یہ بڑے پاک باز ہیں. قارئ للقرآن, قرآن کریم کے قاری ہیں. واللہ یہ تو ان کے صفات ہیں حضرت اللہ بن زبیر, سمجھے نا؟ آگے بتایا ان بنو امیہ کے صفات جو ان کے مقابلے میں تھے. واللہ ان وصلونی وصلونی من قریب وَإِن رَبُّونِ رَبَّنِ أَطْفَعُ الْكِرَامِ, اللہ کی قسم یہ لوگ یعنی بنو امیہ اگر میرے ساتھ صلہ رحم کرتے ہیں تو صلہ رحم کرتے ہیں قرابت کی وجہ سے، جو میری ان سے قرابت ہے بنو امیہ سے، اگر یہ صلہ رحم کریں تو کس وجہ سے کریں گے؟ قرابت کی وجہ سے. وَإِن رَبُّونِ، اور اگر میری پرورش کریں گے یعنی میرا خیال رکھیں گے، میری تربیت کریں گے، میری پرورش کریں گے یعنی میرے ساتھ حسن سلوک کریں گے، تو ربنی اطفاء کرام، تو ایسے لوگ کریں گے جو واقعی اس کام کے اہل ہیں. اطفاء جمع کفو کی ہے، جو کسی چیز کا اہل ہو اس کو کفو کہتے ہیں، تو یہ واقعی اس کرم کے اہل ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگرچہ ان لوگوں کی صلہ رحمی کی مجھے توقع تھی کہ توقع یہ میرے ساتھ صلہ رحمی کریں گے قرابت کی وجہ سے، لیکن عبداللہ بن زبیر کے ان فضائل کی وجہ سے جو میں نے ابھی ذکر کیا، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھا. سمجھ رہے ہو؟ باوجود ہے کہ یہ بنو امیہ میرے ساتھ زیادہ صلہ رحم کرنے والے تھے، اس کے باوجود میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے فی الجملہ تیار تھا. لیکن ہوا کیا کہ فآثرت تویتات والاسامات والحمیدات، انہوں نے عبداللہ بن زبیر نے ترجیح دی. تویتات، تویت ایک شخص کا نام تھا جس کے نام پر ایک بطن ہے قریش کا یعنی قبیلہ، تو تویتیوں کو اور اسامہ کے قبیلے کے لوگوں کو اور حمیدات کو، ان لوگوں کو ترجیح دی، ان کو اپنے پاس اپنا حوالی موالی بنا لیا انہوں نے، اور مجھ پر اس قسم کے لوگوں کو ترجیح دی اور میرے ساتھ بے اعتنائی کا معاملہ کیا. سمجھے نا؟ یرید ابتون من بنی اسد، یہ نام جو لیے انہوں نے تو بنو اسد کے کچھ بتون کے نام لیے، وبنی اسامہ تھا وبنی اسد ان کے نام لیے، کہ ان لوگوں کو انہوں نے قریب کر لیا آپ نے. پھر آگے فرمایا کہ ان ابن ابی العاص برز یمشی القدمی، اور ابن ابی العاص مراد عبد الملک بن مروان جو حضرت زبیر کے مقابلے پر تھا. وہ عبد الملک بن مروان جو ہے وہ نکل آیا ہے پیش قدمی کی چال چلتا ہوا. قدمیہ کما پیش قدمی کی چال چلتا ہوا وہ نکل آیا ہے، یعنی اس نے فتح پا لی ہے بہت سے علاقوں پر، یعنی عبد الملک بن مروان. وَإِنَّهُ لَوَّا ذَنَبَهُ، اور عبداللہ بن زبیر نے اپنی دم موڑ لی ہے. سمجھے نا؟ دم موڑ لیا ہے، یہ محاورہ ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ شکست کھا رہے ہیں اور اپنے مقاصد میں ناکام ہو رہے ہیں. سمجھے نا؟ تو اب نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ملک ابن مروان بنو امیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ نتیجہ اس بات کا ہوا کہ انہوں نے غلط لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا، اور جو ان کے فضائل کو جاننے والے تھے ان کو پیچھے رکھا. یہ ہے مطلب. سمجھ گئے بھائیو؟ چلو، یعنی یہاں پر بھی وہی روایت ہے، الفاظ مختلف ہیں. فَقُلْتُ لَأُحَاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَسَبْتُهَا لِأَبِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ، یعنی میں نے دل میں یہ سوچا تھا، فَقُلْتُ كَمَا، دل میں سوچا تھا کہ میں اپنے نفس سے حساب لوں گا یا اپنے نفس پر لازم کروں گا وہ بات جو میں نے لازم کی تھی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر وغیرہ کے لیے، یعنی جو ان کے لیے بھی لازم نہیں کی تھی، میں نے چاہا تھا کہ ان کے لیے لازم کر لوں، یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی مکمل اطاعت کروں. ولہما کانا اولا بکل خیر منہ، حالانکہ وہ بہت زیادہ مستحق تھے ہر خیر کے ان کے مقابلے میں. یہ وقل تو یعنی فقل تو ماں کن تو اظن انی اعرض ھذا من نفسی، ادھر میں میرا گمان یہ نہیں تھا کہ میں اپنے نفس کی طرف سے اس بات کی پیشکش کروں گا عبداللہ بن زبیر کو کہ میں تمہاری اطاعت کرنے کو تیار ہوں، فیجعلہ، اور وہ چھوڑ دیں گے، یعنی اس کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. وما اراہ یرید خیرا، تو اب میرا گمان نہیں ہے کہ وہ کوئی بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں. وہ انکار لابد اور اگر ان کو یہی اعراض بھی کرنا ہے وہ انکان لابتا یعنی جو ریزو آنے اگر وہ واقعی لازمی طور پر میرے خود سے اعراض ہی کرنا چاہتے ہیں تو لعن یربنی بنو عمی تو اگر میری پرورش کریں میرے چچزاد بھائی یعنی بنی امیہ تو مجھے پسند ہے اس بات یہ زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ کوئی دوسرا پرورش کرے یعنی پھر میں ان کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا جی تحاملو کہاں کمنا نہ تحاملو نہ تحاملو کا مطلب یہ ہے کہ ہم سامان اٹھا اٹھا کر مزدوری کیا کرتے تھے لوگوں کا سامان اٹھا اٹھا کر مزدوری کیا کرتے تھے تو اس پہ تھوڑی بہت ہمیں عزت مل جاتی تھی تو اب جب صدقہ کا حکم ہوا تو ابو عقیل جو ہے آدھا سا لے کے آئے کوئی دوسرا آدمی اس سے کچھ زیادہ لے آیا تو میں تین نے مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے غنی ہے تو اور یہ جو کر رہے ہیں یہ صرف ریان دکھاوے کے لیے لا رہے ہیں ورنہ آدھا سا صدقہ کرنے سے کیا فائدہ یہ مطلب ہے ان کا جی اس وقت میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا تو ہم میں سے ایک شخص جو ہے وہ کسی طرح کوشش کر کر کے ایک مجھ لے آتا تھا مشکل سے اس وقت یہ حالت تھی وَإِنَّ لِأَحَدِهِمْ الْيَوْمَ مِئَةَ أَلْفٍ آج اسی آدمی کے پاس ایک لاکھ کے قریب مال ہے کہنا ہو جو عرض بنفسی اپنے نفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ میرے پاس آج ایک لاکھ کے قریب مال ہے اور اس وقت ایک مجھ کا بھی صدقہ کرنا بھاری ہوتا تھا مشکل ہوتا جی آپ نے خواب بیان فرمایا کہ رات میں میرے پاس دو آدمی آئے مجھے اٹھا کر لے گئے ایک ایسے شہر کی طرف جس کے اوپر بنا ہوا تھا سونے کی اینٹوں کا اور چاندی کی اینٹوں کا تو وہاں مجھے ہمیں کچھ ایسے لوگ ملے کہ جن کا آدھا حصہ جو تھا وہ تو احسن ایمان کا رائے بہترین خوبصورت تھا اور وسطر ان کا اقبح ایمان کا رائے آدھا حصہ ان کا بدترین صورت میں تھا تو ان سے ان دو آدمیوں نے کہا کہ اذهبوا فقعوا في ذلك النهر جاؤ جا کے نہر میں لیٹ جاؤ گھس جاؤ فوقعوا فيه اس میں وہ جا پڑے ثم رجعوا الينا جب واپس آئے تو قد ذهب ذلك السوء عنهم تو وہ جو ان کی بدصورتی تھی وہ ظاہر ہو چکی تھی تو صاروا في احسن صورت قالا لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال اما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فانهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا جی یہ کسی نے پوچھا کہ جو حضرت بلال بن زبیر عبداللہ بن عباس کے بارے میں حدیث آئی ہے اس کو آیت سے کیا مناسب ہے ثانی اثنین عظما فی الغار مناسب صرف یہ ہے کہ صدیق اکبر کا ذکر ہے صاحب الغار کے طور پر جی اس حدیث کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ فضائل قرآن میں آئے گی جی یعنی زید بن اسلم نے تفصیل یہ کی ہے جو قرآن شریف ہے نا ان لهم قدم صدق آیت کیسے ہے پوری بشیر آمن ان لهم قدم صدق ایسے ہے نا صدق سمجھے نا تو عام مفسرین نے تو تفصیل اس کی یہ کی ہے کہ قدم صدق سے معنی ہے کہ معنی ہے سچائی کا مقام یعنی اچھا مقام کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا مقام عطا فرمائیں گے عام تفسیر تو اس کی ہے لیکن غریب رسے میں تفسیر کی ہے کہ قدم صدقین سے براد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے مشرف فرمایا ہے جی مجاہد نے تفسیر کیا کہ قدم اصل سے مراد خیر جی یعنی یہ جو ہے نا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم اس کے معنی یہ ہے یا اصل میں اس کا آیت کا کارن نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کیوں نہیں ہمارے اوپر پندرہ آئینہ ہزار کا سمایا ہوئے اتنا زیادہ بن علی تو اس پر آیت نازل تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شر کو بھی اتنا ہی جلدی لے آیا کرے جیسا کہ وہ خیر کی جلدی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جلدی خیر عطا فرما دیتے ہیں تو پھر تو سبھی کا کام تمام ہو جائے لقو بھی اجل ہو تو نازل تو ہوا تھا یہ کفار کے استعجال عذاب کے بارے میں لیکن اس عموم کے اندر داخل ہے یہ بات بھی کہ کوئی شخص جو ہے بعض اوقات غصے میں آ کر اپنی اولاد کے بارے میں دعا دے دیتا ہے کہ اللہ اس پر لعنت کیجئے، اللہ اس کو پر عذاب نازل کیجئے، اولاد کو یا اپنے عزیز قریب کو. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کر دے جہالت کی وجہ سے، اپنی اولاد وغیرہ کے بارے میں بد دعا دے دے، تو اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول نہیں کرتے. کیونکہ اگر اس بد دعا کو قبول کر لے تو سب کا کام تمام ہو جائے، تو یہ بھی اس کے عموم میں داخل ہے. تو کہتے ہیں قول الانسان کی وجہ کی مالی اذا غضب اللهم لا تبارک له فیہ ولعنہ، یہ کہنے سے یہ فوراً جلدی سے قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ کفار کا عذاب سے استعجال کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرایا. سمجھ گئے نا؟ چلو، یعنی جو قرآن شریف میں فرعون کے بارے میں فرمایا نا کہ آل آنے وقت اثر قبل حکومت میں مفتدین فلیوم ننجی کا بھی بجانے کا لیے تکون علی من خلف کا آیا، یہ آیا تھا نا. تو اس کی تفسیر بعض نے تو اس طرح کیا کہ ننجی کا کے معنی ہے ہم تم کو نجات دے دیں گے تمہارے بدن کے ذریعے، یعنی تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے اور بدن تمہارا سالم رہ کر لوگوں کے لیے عبرت بنے گا، یہ تکون علی من خلف کا آیا. لیکن بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کیا کہ یہ ننجی کا نجات سے نہیں نکلا بلکہ نجوہ سے نکلا ہے. ذرا سمجھ لو، نجوہ کہتے ہیں بلند مقام کو، بلند جگہ کو، کوئی ٹیلہ وغیرہ. تو ننجی کا جو بدنی کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہارے بدن کو، تمہاری لاش کو اونچے ٹیلے پر لے جا کر رکھ دیں گے، سمجھے نا، کسی اونچی جگہ پر، جو نمایاں جگہ ہو وہاں پر رکھ دیں گے تاکہ تم اپنے آنے والوں کے لیے عبرت بن جاؤ، سمجھے نا. بظاہر یہ تفسیر جو کی گئی کہ نجوہ مراد ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ذرا سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ بدن فرعون کا کیسے محفوظ رہے گا، تو اس واسطے شاید یہ تفسیر کی گئی ہو. چنانچہ بعض روایتیں اس کے اندر یہ بھی مذکور ہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں، اگرچہ یعنی روایتیں ایسی ہیں تفسیری روایتیں، کہ ہوا یہ تھا کہ جب فرعون غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا تو نہیں خیال کہ وہ غرق ہوا، ہمارا خیال نہیں ہے کہ غرق ہوا، وہ تو میرے خیال میں چھپ چھپا گیا اور پھر کسی وقت نکل کے آئے گا، سمجھے نا. اس قسم کی باتیں بنی اسرائیل نے کرنی شروع کی. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ فرعون کی لاش جو ہے وہ اوپر آ گئی، سمندر کے اوپر آ گئی، پانی کے اوپر. تو اس وقت بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ واقعی غرق ہو گیا، تو انہوں نے جی کا معنی یہ ہے کہ اس کو اوپر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لاش کا اوپر آ جانا یہ فرعون سے ہی شروع ہوا، یعنی اس سے پہلے گویا اگر کوئی مر جائے نا سمندر میں یا دریا میں تو اس کی لاش اوپر نہیں آتی تھی، اور فرعون کے بعد پہلی مرتبہ لائی گئی، اس کے بعد پھر ساری لاشیں جو ہیں اوپر آنی شروع ہو گئی. یہ روایت ہے، سمجھے نا. اور یہ کچھ ایسی لگتی ہے روایت واحد تباہی قسم کی، لیکن بات یہ اس میں تفسیر کی کتابوں میں یہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے. لیکن بظاہر یہ ہے کہ اب یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں جن حضرات نے تفسیر یہ کی تھی کہ نہیں، مانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو سالم رکھیں گے بعد میں آنے والوں کے لیے، چاہے ہمیں اس وقت مفسرین نے جنہوں نے تفسیر کی تھی ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بدن اس کا ہے یا نہیں ہے کہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے آج فرعون کا جو لاش ہے وہ آج تک محفوظ ہے، اور یہ قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے. میں جب سب سے پہلے قاہرہ گیا تھا سن 76 یا 77 میں، تو اس وقت وہ جا کے دیکھا تھا اس کا عجائب گھر میں، تو اس وقت فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون مشہور ہے اس کی لاش گئی تھی مرمت کے لیے پیرس، سمجھے، فرانس، تو اس وقت دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا. لیکن اور پرائنہ کی لاشیں تھیں، اور ان پرائنہ میں جو ان کی خواتین تھیں فرعونوں کی بیویاں بیگمات، ان کے بالوں کی مینڈیاں تک صحیح سالم ہیں، مینڈیاں نظر آتی ہیں. تو بعد میں جب وہاں سے مرمت ہو کے آئی لاش اس کی فرعون کی، تو پھر میں کئی مرتبہ جانا ہوا لیکن دیکھنے کا موقع نہیں ملا. ابھی 2-3 مہینے پہلے جب گیا تھا، نشان عبرت ہے، سمجھے نا، کالا سیاہ پڑا ہوا ہے، تیرا منہ کھلا ہوا ہے، اور بہرحال وہ ناس موجود ہے. تو لتکون لمن خلفک آیا, قرآن کریم نے فرمایا تھا اس وقت جبکہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو کہ قرآن کی رات نہیں ہوگی, تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح نشانی برا بنا رکھا. جی آپ کا تو کہاں کام ہے, بس یہ بھی ایک وہ ہے گمان ہے. بلکہ دو روایتیں ہیں, ایک روایت یہ ہے کہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا وہ رامسیس تھا, جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے نہیں تھا اور ابھی اس مرتبہ جا کے دیکھا اس کو. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ منفتح تھا, منفتح تو بعض منفتح کی جگہ کیوں محفوظ ہے اور رامسیس کی بھی محفوظ ہے. اصل میں فرعینہ کے یہاں دستور یہ تھا کہ یہ جو لاشیں ہوتی تھیں ان کی جو مرتا تھا تو اس کی لاش کو تابوت میں رکھتے تھے اور اس کے اوپر مسالے وغیرہ لگا کر اس کو محفوظ رکھتے تھے, اور اس میں زیورات اور سونا اور چاندی اور یعنی کیا کچھ اس میں رکھا کرتے تھے. اور یہ احرام جو بنے ہوئے ہیں احرام مصر, تو ان کے اندر بھی لاشیں رہتی تھیں فرعینہ کی. یہ کیونکہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا تو اس واسطے اس کی لاش بظاہر محفوظ رہتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے غیر سے اس کا سامان ایسا پیدا کیا کہ بعد میں اس کی لاش جو ہے یہ ملی, جس وقت ملی ہے تو یہ ارارات کے پہاڑ کے اوپر سے ملی, یعنی کسی پہاڑ کے اسے ملی, پہاڑ کے یہ ٹیلے سے کہیں پڑی ہوئی. اور علامات جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں انہوں نے علامات سے یہ تعین کیا کہ وہ ہے اللہ والا. اب ظاہر ہے اس کو قطعی یقین بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے. ہاں 200 سال تک, 200-250 سال, 150-200 سال ہوئے جو ملی ہے یہ. لیکن یہ کہ اور فرعینہ کی تو تھی لاش, اور فرعینہ کی تو پہلے سے تھی, لیکن اس کی لاش جو ہے وہ دریافت ہوئی آپ سے کوئی 150-200 سال پہلے. اب یہ کس زمانے میں رہی ہو اور لوگوں کو پتہ نہ ہو, لیکن 150-200 سال پہلے سے دریافت ہوئی. ہاں موتی پرو جانے, لیکن وہ داڑھی جو ہے وہ کسی کی بالکل ہی نہیں ہے, بال جھڑ گئے ہیں, کسی کی ایسے معمولی ایک دو بال نظر آتے ہیں, چہرہ محفوظ ہے. ہاں ہاں کیوں نہیں ہوگا اگر بزخی میں کیا رکھا ہے. چلو یہ جو ہے نا بعض لوگوں نے تفسیر کیا الحم یسنون صدورہم یستخفو منہ, اس کی تفسیر بعض علماء نے کی ہے کہ یہ مشرکین کے بارے میں ہے, اور یسنون صدورہم کا معنی ہے حق کے اندر شک کرنا, اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں یعنی شک کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں, قرآن کے بارے میں. یستخفو منہ, اور بعض لوگوں نے یستخفو منہ کے معنی بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو پھر سینے موڑ کر نکل جاتے ہیں تاکہ حضور سے چھپے اور ان کا سامنا نہ کرنا پڑے, سمجھے نا. لیکن راجہ تفسیر وہ ہے جو آگے آ رہی ہے خود حدیث کے اندر, جو بات صحابہ کرام سے جو حیات کی وجہ سے استنجا کے وقت میں بھی جو عورت سے پرہیز کرتے تھے ان کا ذکر ہے, سمجھے نا. جی یہ صدور احمد غلط لکھا ہوا, یہاں پر یہ سمجھ لینا رات کے اوپر ایسی صورت میں پیش ہوگا تس نونی صدور احمد. جی یہ تو آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے نا, یہ پہلے کے آیت کریمہ ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جو تخلی کے وقت میں اور مجامات کے وقت میں کشف عورت سے حیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے سین دوہرے کرتے تھے اور تکلق مشقت میں پڑھتے تھے, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. جی سجیل کے معنی کیا ہے, سجیل اور سجین لام اور نون دونوں کے ساتھ اس کا معنی شدید. ویسے عام طور سے تفصیل کی جاتی ہے سجیلی منظور, اس کے معنی یہ کہ جاتے ہیں کہ یہ گارے کی مٹی, اور یہ اصل میں پارسی لفظ ہے سنگ اور جل سے مل کر بنایا گیا, سنگ جل, سنگ جل اس کو معرب کیا گیا سجیل. لیکن یہ دوسری تفسیر ہونے کی کہ سجیل کے معنی شدید کے بھی ہوتے ہیں, اور اس پر یہ شعر پیش کیا ہے تمیم بن مقبل کا کہ ورد لکن یضربون البیض واحدا, کہ بہت سے پیادے ایسے ہیں جو مارتے ہیں خودوں کے اوپر, بیض کے معنی خود, فوجوں پر واحدہ
खुले मैदान में ज़रबन सिज्जीनन मारते हैं ज़रबे शदीद तवासा बिल अबताल, जिसकी वसीयत की हुई होती है बहादुर लोगों ने दूसरे को। जी यानी अल्लाह ताला जालिम को ढील देते हैं, मोहलत देते हैं, जुमली हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़लिहु, यहाँ तक जब पकड़ लेते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं, वो भाग नहीं सकता। जी मुटका, ये मुटका मुत्तका अभी है और मुत्का। जी अल उतरुन, उतरुन जानते हो नहीं, तुरंजबीन तो मतलब ये आकर्ष लहुन्ना मुत्तकान है ना, तो उस तरह से मुत्का भी है, मुत्का या मुत्कन, तो मुत्का के माना है तुरंजबीन। और बाद लोगों ने मुत्तका के माना भी यही किए हैं कि उसने जो तैयार किया था अपनी सहेलियों के लिए वो तुरंजबीन तैयार की थी जो उनको खिलाने के लिए। और दूसरे हजरात ने ज्यादा सही तस्वीर वो है जो दूसरे हजरात ने अख्तियार किया जो मुत्तका का माना है तकिया लगाने की जगह यानी मजलिस, एक मजलिस बनाई थी। जी किसी ने पूछा है भाई कि ये फिरौन के पास जाना कैसा है जबकि मवाज़े अज़ाब से परहेज करने का हुक्म दिया गया है। तो बात यह कि मवाज़े अज़ाब से तो हत्तल इम्कान आदमी जब जाए तो वहां से जल्दी निकले जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। अलबत्त जिसको कुरान ने खुद कह दिया कि लितकुन लिमन खल्फका आया, तो इबरत के लिए अगर उसके उसको जाके देखे तो कोई नहीं। जी
यानी ये
कहते हैं पहले तो खुद तस्वीर की थी ना मक्का की उतरुन से मुजाहिद से नकल करके, अब यहाँ वो अबू उबैदा की तकलीद में ये अबू उबैदा मामर उन मुसन्ना ने ये बात लिखी है, यहाँ भी इमाम बुखारी ने भी लिखी है कि मुत्तका के माना असल में है वही मजलिस के कि जो किसी शराब के लिए या बातचीत के लिए खाने के लिए रखी गई हो, और जिसने उतरुन की तस्वीर की उससे वो बातिल की है। अब तरल लदी कालर अल उसने बातिल बात कही जिसने उतरुन की तस्वीर की, हालांकि दूसरे मुबसरीन ने लुगवीन ने कहा है कि इसके माना आते हैं। जी समझे, तो कहते हैं कि जब उनके ऊपर इस्तदलाल किया गया कि भाई मुत्तका जो है वो तो होता है नुमरुखे का तकिये वक्के लगाकर जो बनाया जाता है नुमारिक से, तो फर्रू राक्षसरिन मिलू, तो उन्होंने इससे बदतरीन रास्ता इख्तियार किया और क्या कहा कि नमाहुल मुत्क, कि वो तो मुत्क होता है यानी नुमारिक के माना में मुत्क होता है साकिन दत्ता, हालांकि नमल मुत्क तरफुल बसर, हालांकि मुत्क जो है ये अरबी जबान में बजर के किनारे को कहते हैं। वमिन ज़ालिका क़ील लहा मुत्तका, इसी वजह से ऐसी औरत को जब गाली वाली देते हैं तो कहते हैं मुत्तका यानी बजर वाली, बजर के कोने वाली। और वबनुल मुत्तका, और जब किसी को गाली देनी होती है तो कहते हैं वबनुल मुत्तका मतलब बजर वाली औरत का बेटा। तो ये होते हैं फिर इनकाना सम्मा उतरुन फिर नहु बादल मुत्तका, और कहते हैं अगर उतरुन होता तो मुत्तका के बाद ही होता, तो पहले मजलिस बनाई जाती फिर उतरुन लाया जाता, तो आदत लहुन्ना मुत्तकान पहले होगा फिर कहीं उतरुन लाया जाएगा, तो ये कहना कि आदत लहुन्ना उतरुन जन ये बात सही नहीं बात मालूम होती, मतलब कहने का यह। जी कहते हैं अल्लाह तो आलाम के माना वो ख्वाब जिनकी कोई ताबीर ना हो, और विर्ष जो होता है मुफरत उसके माना होते हैं एक मुट्ठी बराबर खास, वमा अशबहु वमिनहु खुज़बियादी का विरसन, और तैयब अलैहिस्सलाम के वाक्य में जो आया है वो मुराद है इनके, और वो अगरा तो आलाम से नहीं निकला, अगरा तो आलाम जो है ना माला तवील हो वह जो है विरसन। जी हरदन महरदन युजीबुकल हम, हरदन महरदन उसको कहते हैं जो जिसका जिस्म घुल गया हो, समझे ना, तो मतलब कि इसको गम ने जिसके जिस्म को घुला दिया हो, हत्ता तकुना हरवन और तकुना में ढाली के। जी गाशिया के माना हुए ऐसे ऐसा अजाब जो जुल की तरह हो जाए जैसे जीन दूसरे को ढांप लेती है उस तरह अल्लाह बचाए इंसानों को ढांप ले। जी और फरमाया कि अगर मैं होता यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह उतने देर रहता जितने दिन वो रहे तो मैं बुलाने वाले दावत को कबूल कर लेता, वो जो आया था निकालने के लिए, तो بعض لوگوں کا مان لیتے ہیں کہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کی عظیمت کی تعریف فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی عظیمت کا معاملہ کیا، میں اگر ہوتا تو رخصت پر عمل کرتا، سمجھے نا؟ تو گویا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فضیلت جزیہ ثابت کی جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے واللہ سبحانہ وتعالی عالم کہ بتلانا یہ منظور ہے کہ ابدیت کا تقاضا یہ تھا، ابدیت کے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اس دعوت کو قبول کر لیا جائے، اور میں کیونکہ ابدیت کے تقاضے پر زیادہ عمل کرتا ہوں تو میں قبول کر لیتا، سمجھے نا؟ کیونکہ ابدیت کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اختیار ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ بہادر بننا اچھا نہیں، سمجھے نا؟ تو یہ بندگی کا زیادہ تقاضا یہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شان ابدیت غالب تھی، اس واسطے آپ نے فرمایا کہ میں تیسری واسطے آپ فرماتے ہیں جہاں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسر ہو، اس وجہ سے بندگی کی اپنی شکستگی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اور اپنے بندگی کا اظہار کرنے جی وہ کرتے ہیں یہ کام، کیونکہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، سمجھے؟ لیکن جہاں تک دھماکے کرنے کا تعلق ہے تو دھماکہ جو ہے وہ کرنے سے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، لہذا اس کا کوئی جواز نہیں کسی بھی صورت میں، تنصیبات پر ٹھیک ہے، تنصیبات پر ٹھیک ہے، جو ایسی دفاعی ان کے اسلحہ ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے کیا ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ چوراہے میں دھماکہ کر دیا، بلڈنگ میں دھماکہ کر دیا، یہ سب حماقت ہے اور اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، دور دور کا تعلق نہیں، یہ ہمارے ہاں ایک پوری مصیبت بن گئی ہے کہ انتہا پسندی کی، جو سمجھ میں آتا ہے اس کو اسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں، تو یہ جو دھماکہ کرنے کی جو طرح ہے سر میں ڈالی ہے، سب سے پہلے حزب التحریر والوں نے، عرب ملکوں میں جو جماعت تھی حزب التحریر، اس نے کہا کہ جو سب دار الحرب ہے اور سب جو ہیں یہ واجب القتل ہیں، لہذا جو بھی آئے امریکی فلانا اس کو سب کو اڑاؤ اور جو چاہو دھماکے کرو اور جس طرح چاہو تم سے تباہی پھیلاؤ، بس یہ نہ کوئی قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے تعلق، نہ اسلام کے احکام سے تعلق، اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دھماکے کرنے شروع کر دیے، تو وہ دھماکے جو ہیں ان کا کوئی شریعت سے اسلام سے دین سے کوئی دور دراز کا واسطہ نہیں، فساد ہی فساد ہے محض، فساد فی الارض، اس کو جہاد قرار دینا یہ جہاد کے نام کی توہین ہے، جہاد بزدلانہ نہیں ہوا کرتا، یہ بزدلانہ کام ہے کہ چھپ کے دھماکے کر دی، یہ بزدلی کا کام ہے، جہاد ہوتا ہے بہادری کے ساتھ للکار کے دشمن کو اور دشمن کے کا مقابلہ کر کے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر کے جہاد ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ چھپ کے دھماکہ کر دیا، کسی کی عمارت اڑا دی، کسی کا بس اڑا دی، کسی کا کچھ کر دیا، اس کا کوئی تعلق اسلام دین سے نہیں ہے اور اس کو صرف اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمنان اسلام کو پہنچتا ہے اور اس سے اسلام کی غلط تصویر سامنے آتی ہے، مسلمانوں کی غلط تصویر سامنے آتی ہے، چاہے اور دنیا کی جو قومیں کرتی رہیں وہ جیسا چاہے بھی کریں، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی عالم، انڈیا میں جا کے دھماکے کرنے شروع کر دیے، امریکہ میں جا کے دھماکے کرنے شروع کر دیے، فلاں ملک میں جا کے دھماکے کرنے شروع کر دیے، جس سے کہ بےچارے وہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، ان کو ہلاک کرنے کی کوئی اجازت نہیں، ہاں بے شک جو ان کے فوجی مراکز ہیں دفاعی مراکز ہیں تو ان کے اوپر حملہ کرو تباہ کرو، لیکن شہریوں کو تباہ کرنے کیا مانا ہے، یا دوسرے لوگ جو بےچارے آ رہے ہیں ان کو تباہ کرنے کیا مانا ہے، اس کی کیا ہے، کچھ فائدہ نہیں، نہیں بالکل جو کچھ ہویا بولے وہ دفاعی تنصیبات تھوڑی ہیں، دفاتر ہیں تو ان دفاتر کو تباہ کرنے کا کیا مانا، جی اب پھر یہ کہ جب پکڑے گئے تو کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، سمجھے بھائی اگر کیا ہے
तो डंके की चोट खाओ कि हाँ किया मैंने, हम जायज समझते थे ये काम करना, और अगर हमें बदल के सर इसके बदले में हमारी जान नहीं है तो ले लो, बहादुरी से काम लो सर। लेकिन एक तरफ तो ये नहीं करना जायज है, और दूसरा पकड़ेगा तो कहते नहीं हमने नहीं किया, हमारे ऊपर गलत इल्जाम है, समझा। और जब नहीं किया तो उसके योग सजा भुगतने को तैयार नहीं। इसका कोई दीन से इस्लाम से ताल्लुक हो सकता है इन बातों? कोई ताल्लुक हाँ। तो ये सब बातें जो है, यानी ये जो दहशत गर्दी जिसको कहा जाता है, एक तो यह कि वो कर दिया, इल्जाम लगा दिया, समझे, दहशत गर्दी का जैसा ये लगाते रहते हैं, उसके तो हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर जिहाद को दहशत गर्दी कहते हैं तो कहाँ करें हजार मरतबा। कल ही मेरे पास इतवाक से आया हुआ था राइटर का नुमाइंदा, राइटर जो न्यूज एजेंसी है ना, दुनिया की मशहूर न्यूज एजेंसी है, तो उसका जो नुमाइंदा था वो आया हुआ था कल मेरे पास यहाँ। तो वो कहने लगा कि मदरसा में, मदरसे के बारे में मालूम आ रहा था, कर रहा था दारुलूम क्या है क्या है मदरसा। तो बाद में वो कहने लगा मदरसा देखने के बाद कि हमारे जहन में तो तसव्वुर कुछ अजीब गरीब किस्म का था मदरसे का, आपने यहाँ मदरसा अजीब किस्म का दिखाया हमें, क्योंकि हमारे जहन में तसव्वुर यह था कि यहाँ मदरसा जो है ये तो बड़े दहशतगर्द किस्म के लोगों का मरकज होगा, समझे, और यहाँ पर जो है वो बड़े वैश्यर और जुनूनी किस्म के लोग रहते होंगे, और ऐसे यहाँ पर पढ़ाई और लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं होगा, यहाँ तो सब पढ़ाई लिखाई का काम हो रहा है, तालीम का काम हो रहा है। तो ये जो वहाँ पर हमारे जहन में इमेज है, तसव्वुर है उसका, मदरसों का, वो ये है मगरिब में। तो मैंने कहा भाई उसकी एक वजह है, मैं बताता हूँ आपको क्या वजह है, क्यों तसव्वुर है। ये तसव्वुर यह है कि जब तक अफगानिस्तान पर रूस की हुकूमत थी, और ये यही मदरसों के तालिब इल्म जब अफगानिस्तान से वो रूस से लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त तक कभी ये तसव्वुर नहीं आया कि ये दहशत गर्द हैं। उस वक्त तक तो इनको मुजाहिदीन आजादी कहा जाता रहा, मगरबी मीडिया जो है वो उस वक्त इनको क्या कहता था, मुजाहिदीन आजादी के अलमबरदार, और इन्हीं मदारिस में अगर तरबियत दी जाती जिहाद की तो उसकी बड़ी तारीफ होती थी कि ये जो है बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्यों, इस वास्ते कि आपके दुश्मन से लड़ रहे हैं, समझे ना। और जो ही रूस गिर गया तो रूस के गिरते ही ये दहशतगर्द हो गए और जुनूनी हो गए और ये जो है वैश्य बन गए। तो मैंने कहा इसका मुझे वजह बता दीजिए कि ये वही कौम है जो रूस के जमाने में लड़ रही थी रूस से, और वही काम जो पहले कर रही थी वही अब भी कर रही है, तो उस वक्त मुजाहिदे आजादी थी और इस वक्त दहशतगर्द है, तो दोनों में आखिर क्या फर्क वाक हो गया, इसकी मुझे आप वजह बता दीजिए। रंग फक हो गया उसका, समझा। कहने लगा कि मैंने कहा आप बताइए मुझे कोई वजह। कहने लगा कि मेरे पास तो वजह नहीं, मैं तो रिपोर्टर हूँ, अखबारी नुमाइंदा हूँ, तो मैं क्या इसकी तस्वीर क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा लेकिन आप जरा सोचिए कि आपका सारा जो प्रेस है वो इतनी गलत बयानियां करता है, जो उसके दिमाग में आ जाता है किसी के बारे में, बस उसका प्रोपेगेंडा करता रहता है सारी दुनिया में, और हक को बातिल से कोई ताल्लुक नहीं। तो इस तरह का आप इस तरह की सहाफत दुनिया में चलाना चाहते हैं, तो दुनिया के अंदर दुनिया को गुमराह करने के लिए और मुसलमानों के बारे में, तो कोई जवाब नहीं था, और चेहरा बिल्कुल फक हो गया उसका, कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका, ये इनकी हरकतें हैं। तो उसका तो हमें परवाह नहीं है कि अगर हमें हमारे जायज कामों के ऊपर कोई दहशतगर्द कहे हजार मरतबा कहा करे, हमें उसकी परवाह नहीं। लेकिन غلط کام ہم خود کریں, اور تو ہمارے دین نے ہمیں نہیں بتایا, جس کی ہمارے دین نے تعلیم نہیں دی کہ ہم دباہ کریں, چوراہوں پر جا کر لوگوں کے مکانات تباہ کریں, بے گناہ لوگوں کو ماریں, جس کی نہ شریعت نے کبھی اجازت دی ہے نہ دے گی. اور جو لوگ اس کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں, اور اسلام کے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں, چاہے وہ دھماکہ کرنا ہو یا نہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا ہو یا لوگوں کے اوپر حملہ کرنا ہو, اور یا یہ وہ چاہے وہ امریکی ہوں, چاہے کافر ہوں, چاہے مشرک ہوں, چاہے شیعہ ہوں, سمجھے نا, ان کو کہہ دینا کہ آپ مجھے جا کر قتل کر دیں گے, یہ کچھ اس کا تعلق دین سے ایمان سے نہیں. چلو, پہلے سعودی عرب میں منشیات اسمگلنگ معاملے میں اپنے تو تعزیر ہے, تعزیر جاری کر سکتے ہیں, کسی بھی قاضی کو حق, اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ جو منشیات کا کاروبار کرے گا ہم اس کو سزا موت دیں گے, حق حاصل ہے. جی, حیران بڑا ہوا کل مدرسہ دیکھ کے, تو میں اس سے کہا تھا کہ ٹیلی فون پہ بات کرتا تھا, تو میں نے کہا تم کبھی آ کے دیکھو مدرسہ, دیکھو آ کے دیکھو یہاں ہوتا کیا ہے. تو وہ حیران بڑا ہوا کہ اتنا بڑا کارخانہ جو لگا ہوا ہے, اور کہتا پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ کیسے چلتا ہے. تو میں نے کہا پیسے اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے, کہاں سے آتے ہیں. کہتے ذریعہ آمدنی کیا ہے آپ کا, تو میں نے کہا ذریعہ آمدنی یہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ ہے ماہانہ وہ 50 لاکھ روپے ماہانہ کا خرچہ ہے, 50 لاکھ روپے ماہانہ, اور مستقل ذریعہ آمدنی جو ہے وہ ہمارا 2 لاکھ ہے, سمجھے نا, یعنی جو کرایہ ورائے پر دے رکھی ہے نا جگہ, اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ 2-2.5 لاکھ کے قریب ہوتی ہے. تو 2-2.5 لاکھ روپے ہمارا ذریعہ آمدنی ہے مستقل, اور باقی جو ہے وہ خرچہ ہے 50 لاکھ ماہانہ کا. تو 47 لاکھ روپے جو ہے کہاں سے آتے ہیں اس کا میرے پاس جواب نہیں. تو کہہ رہے کیا مطلب, میں نے کہا کہ یہ ادارہ جو ہے اس کو کوئی اور چلاتا ہے اوپر سے, سمجھے, یہ جو ہے یہ اس کا آپ کے سمجھ میں آئے گا نہیں, آپ کو اگر میں کہوں گا تو یقین نہیں کریں گے, لیکن میں بتاتا ہوں کہ ہمارا اتنے بڑے ادارے کا کوئی بجٹ نہیں بنتا. بجٹ جانتے ہو نہیں, ساری دنیا کے اداروں میں بجٹ بنتے ہیں, ہمارے ہاں کوئی بجٹ نہیں ہوتا, سمجھے, ہم تو بغیر بجٹ کے یہ 50 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرتے ہیں, اور یہ 47 لاکھ روپے جو ہیں یہ اللہ میاں بھیجتا ہے اوپر سے. تو کہنے لگا کہ وہ کیسے, تو وہ اوپر سے کیسے آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ خدمت کرنا چاہتا ہے وہ خود آ کے منت سماجت کر کے دے جاتا ہے, تو ہمارا پیسہ لگا لو اس میں, سمجھے, وہ دے جاتا ہے منت سماجت کر کے. آج تک کبھی نہ کسی کو چندہ کیا, نہ اپیل کی, نہ کسی سے ٹیلی فون اٹھا کر یہ کہا کہ بھائی مدرسے کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے بھیج دو. الحمدللہ آج تک کسی بھی بڑے سے بڑے 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 کروڑ پتی, لکھ پتی, ارب پتی یہاں پر آتے ہیں اور خوشامدیں کر کے وقت لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ 5 منٹ ہمیں دے دیجئے. کبھی منہ اٹھا کر کسی سے یہ نہیں کہا کہ بھائی دارالعلوم کو بھی کچھ دیتے جاؤ, سمجھا, یا دارالعلوم کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے بڑا کام میں. الحمدللہ کبھی کسی سے ٹیلی فون پر بھی اور زبانی بھی نہیں کہا, لکھ کر تو کیا دیتے. تو اب میں بتاؤ کہ کیا کہوں آپ سے, کہ سوائے اس کے کہ یہ کہوں کہ اللہ میاں بھیجتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے, یہ سب جو ہے کسی طرح چلتا ہے. تو اور میں نے کہا کہ یہ مدرسے جو ہیں جن کو آپ کی آپ کے جو ادارے ہیں وہ جس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, انہوں نے سب سے زیادہ امن و سلامتی کا کام کیا ہے اس دنیا میں, کسی تعلیمی ادارے میں اتنی امن و سلامتی آپ کو نہیں ملے گی جتنے ان دینی مدارس میں ہے. میں نے کہا کہ ان یہاں کے جو طالب علم ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے جس سڑک پر آ گئے کہ ہمارے بدی میں بڑھاؤ اور ہماری اسٹرائک کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے فلاں حقوق پورا کرو. ان کو صرف ایک ہی کام ہے اور وہ یہ کہ ان کو تعلیم صحیح مل جائے, بس. اور نہ ان کو کا کوئی اور مطالبہ ہے, نہ ان کے نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی طالب علم یا کوئی دینی مدارس کا فارغ التحصیل جو ہے وہ وسائل کی قلت سے بھوک سے مر گیا ہے یا اس نے خودکشی کر لی ہے, سمجھا. اور گریجویٹوں اور ماسٹروں کی اقتدار ہے جو خودکشی کرتی ہے روز, سمجھے نا. اور لوگ اپنے اپنے مطالبے کے لیے سڑکوں پر آتے رہتے ہیں. تو یہ قوم تو وہ ہے جس نے امن و سلامتی کے لیے کام کیا ساری عمر, اور اس نے پاکستان کے اندر شرع خواندگی جو ہے وہ گرتی جا رہی تھی, بڑھنے کے بجائے اس دینی مدارس نے شرع خواندگی کو اوپر بڑھایا ہے. آپ کے یہ مفت خدمت انجام دے رہے ہیں. امریکہ آپ کو پتا ہے یہاں دنیا میں آپ کو کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ملے گا کہ جس میں تعلیم بھی مفت, کتابیں بھی مفت, اور کھانا بھی مفت, اور رہائش بھی مفت, اوپر سے تعلیم کو وظیفہ بھی دیا جاتا ہے, سمجھا. تو میں نے کہا یہ دنیا میں آپ کو کہیں ملے گی نہیں مثال اس کی کہ کوئی تعلیمی ادارہ یہ کام کرتا ہو. آپ کے یہاں تو پہلے یہ ہے کہ کھال پہلے کھینچو اور پھر تعلیم دو استاد, یہ حال ہوتا ہے. تو وہ پھاڑے ہی دیکھتا رہا وہ, تو یہ ہوا کیا. پھر میں نے کہا کہ ذرا چکر لگا کے جانا, تم جب جاؤ گے واپس تو لگایا تو تھا کسی کو بھیجا تھا ساتھ میں نے کہ دیکھ لو ڈال لو دیکھ کے جاؤ. چلو متجاوراتن طیبہ, متجاوراتن کے معنی ہے کوئی اچھی زمین, اور خبیثہ سبا جو بری زمین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شور جس میں کوئی زراعت وغیرہ نہیں ہوتا. جی تو مسنون کا معنی انہوں نے مسبوب کیے ہیں یعنی بہتا ہوا, اور بعض رات نے مسنون کے معنی کیے ہیں وہی متغیر سڑا ہوا. جی فرمایا کہ اذا قضى الله الامر في السماء, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں آسمان میں, ضربت الملائکۃ باجنحتها سبحانا لقوله, تو ملائکہ اپنے پر مارتے ہیں اللہ جل جلالہ کے ارشاد کے اوپر آگے جھکتے ہوئے, سمجھے نا. کا سلسلہ اعلیٰ صفوان, اور یہ پر اس طرح مارتے ہیں جیسے آواز اس کی ایسی ہوتی ہے جیسے جو زنجیر کوئی ماری جائے چٹان کے اوپر. قال علی و قال غیر صفوان, اس روایت میں تو صفوان بھی سکون الفا ہے, لیکن علی بن مدینی کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے جو روایت کیا ہے اس میں صفوان فاقے فتحے کے ساتھ روایت کیا ہے. ینفذہم ذالک, سمجھے نا, یعنی یہ جو خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یہ نفوذ کر جاتی ہے ان سے, یعنی ایک سے دوسرے تک پہنچ جاتی ہے ملائکہ تک. فإذا فزع عن قلوبهم, جب ان کے دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے, قالوا ماذا قال ربكم, تو وہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے کیا کہا, یعنی کیا حکم دیا گیا دیا ہے. قالوا للذي قال, جو تو جس شخص سے پوچھا ہوتا ہے اس کو جواب دیتے ہیں دوسرے فرشتے, الحق قالوا الحق, جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حق بات کا حکم دیا ہے, وہو العلی الکبیر, سمجھ گئے نا. تو اس طرح وہ جو فرشتے پوچھنے والے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا حکم دیا ہے, دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ حق ہے, اور ساتھ میں وہ حکم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کام کرنے کا حکم دیا ہے یا فلاں فیصلہ فرمایا ہے. تو تسمع وہ مشترک السمع, یہ جنات جو ہے نا شیاطین جو چوری چھپے سننے والے ہیں, مشترک السمع اصطلاح السمع کے معنی چوری چھپے سننا, تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو سنتے ہیں کہ ملائکہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں اور کس بات کے فیصلے کا ایک دوسرے کو خبر دے رہے ہیں. اور کہتے ہیں مشترک السمع ہاتھ ادا واحد الفوق آخر, انہوں نے اشارہ کیا سفیان نے اپنی ہاتھ سے اور اصحابے کے درمیان تفرد کر کے اس طرح, سمجھے نا, کہ ایک کے اوپر ایک, یعنی دنیا سے آسمان تک انہوں نے اس طریقے سے قطار لگائی ہوتی ہے شیطانوں نے, مشترک السمع نے, سمجھے نا. نسبا بابا فوقبا فربما ادرک الشہاب المستمع قبل ان یرمی بها الی صاحبہ, یہ اوپر جو والا ہے نا آسمان کے قریب, اس نے کان لگا کے سنا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے فرشتوں کے درمیان, تو وہاں سے اس نے ابھی سنا کان میں اس نے اور یہ چاہ یہ رہا تھا کہ میں یہ خبر اس کو دے دوں، پھر یہ اس کو دے، پھر اس کو دے، پھر اس کو دے، یہاں تک کہ نیچے تک آ جائے. تو ابھی اس نے سنا ہے، اس کو خبر نہیں دی، تو بعد مرتبہ وہ شہاب ثاقب آ کر اس کو لگ جاتا ہے، تو یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، سمجھے نا، اور دوسرے تک خبر نہیں پہنچتی. تو یہ کہتا ہے کہ فربما ادرک ادرک شہاب، یعنی شہاب ثاقب پہنچ جاتا ہے مستمع کو، سننے والے کو، قبل ان یرمی بہا الی صاحبہ، قبل اس کے کہ وہ اس بات کو منتقل کرے اپنے نیچے والے آدمی کی طرف، نیچے والے شیطان کی طرف. فتحرقہ، تو وہ شہاب اس کو ہلاک کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. وربما لم تدرکو حتی یرمی بہا الذی یلیہ، اور ابھی بالوقت شہاب ثاقب نہیں آیا، اس کو نہیں لگا کہ تم اسے اس تک منتقل کر دیا، الذی یلیہ الذی ہوا اسفل منہ، یہاں تک کہ وہ ہوتے ہوتے نیچے والے آدمی کے پاس، نیچے والے شیطان کے پاس وہ پہنچ جاتی ہے خبر. حتی یلقوہا الی الارض، تو وہ نیچے والے جو ہیں وہ زمین تک پہنچا دیتے ہیں. وربما قال سبحانہ حتی ینتہی الارض فتلقی علی فم الساحر، تو وہ جادوگر کے منہ پر لے جا کر ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ فیصلہ ہوا ہے، سمجھے نا. فیکذب معہا مئۃ کذبۃ، وہ ساحر صاحب جو ہیں وہ حضرت اس میں 100 جھوٹ اس میں ملاتے ہیں. فیصدق، تو لوگ تصدیق کرنا شروع کرتے ہیں کہ الم یخبرنا یوم قضا و قضا، کہ فلاں دن اس نے خبر نہیں دی تھی کہ یکون قضا و قضا فوجدنا حقا للکلمت الذی سمعت من السماء. جی جیسے جو بھی مخلوق ہے جو اگر کسی غلط کام کے لیے پیدا کی گئی ہے تو وہ اس کام کو، غلط کام کو کرے گی، چاہے اس کا توڑ بھی موجود ہو، سمجھے نا. تو اس واسطے وہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے دنیا میں ان جادوگروں پر، کوہان پر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں. لوگ جو ہیں اپنی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں کسی مقصد کے لیے، مقصد یہی ہے کہ ان ساحروں اور کوہان کو کے ذریعے دنیا کو گمراہ کریں. جی خود ہی کوئی چیز نہیں، اصل چیز ہے توکل علی اللہ، اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کرنا، سمجھا. اور مدرسے کے سلسلے میں ایک بات ذہن نشین کر لو تو انشاءاللہ تعالی کبھی پریشان نہیں ہوگا، سمجھے نا. وہ یہ ہے کہ یہ مدرسہ ہے، کوئی تجارت گاہ نہیں، سمجھے نا. لہذا یہ دین کی خدمت کا ایک راستہ ہے، اور ہم اس کے اسی حد تک مکلف ہیں اس خدمت کے جب تک یہ اصول صحیحہ کے مطابق چلے، سمجھا. میرے والد ہماری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک بات ایسی فرما دی تھی آج تک دل پر نقش ہے الحمدللہ، اور اس کے اوپر لگا عمل کی توفیق ہمیشہ دے، استقامت عطا فرمائے. وہ یہ کہ دیکھو یہ تم نے مدیہ میں مدرسہ کھولا ہے، دکان نہیں کھولی، لہذا جب تک اصول صحیحہ تک کے مطابق چلا سکو چلاؤ، جس دن اصول صحیحہ کو پامال کرنا پڑے اس کو چلانے کے لیے، اس دن اس میں تالا ڈال کر بند کر دو. تم اس کو ہمیشہ چلانے کے مکلف نہیں ہو، سمجھے نا. اگر دیکھو کہ اصول صحیحہ کے مطابق نہیں چل رہا بند کر دو، اللہ میں سے کہو اللہ میں ہم تو اسی حد تک کے مکلف تھے، اب نہیں ہم سے چل رہا، اب آپ جانے آپ کا کام جانے، کوئی اور گندہ دیکھو، سمجھے آپ. اگر یہ بات ذہن نشین رہے تو آدمی کبھی بھی اپنے اصول سے نہیں ہٹے گا، جس واسطے کے زیادہ تر یہی ہوگا نا، اصول سے ہٹنے، اصول پر قائم رہنے کے نتیجے میں زیادہ تر یہی ہوگا نا کہ بند کرنا پڑے گا، کر دیں گے بند، سمجھے نا. ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں کہ ضرور چلانا ہے ہر قیمت، تو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا اور اہل علم اور اہل دین کی بے عزتی کرانا مالداروں سے، یہ اصول صحیحہ کے بالکل منافی ہے، اور ان مدارس اور اہل علم اور اہل دین کے وقار کے بالکل منافی ہے. تو الحمدللہ یہ بات طے کی ہوئی ہے ذہن میں کہ بھائی جتنا بن پڑے گا اتنا کریں گے، جتنا نہیں بن پڑا نہیں کریں گے. مسجد کا نقشہ تمرہ بنایا ہے، سمجھے، جتنے پیسے ہوں گے اتنا بنا لیں گے، جس دن پیسے ختم ہو جائیں گے بند کر دیں گے. جب اور آ جائے گا اور شروع کر دیں گے، نہیں آئیں گے بند کر دیں گے. لیکن نقشے لیے پھر لوگوں کے سامنے کہ دیکھو جی یہ نقشہ ہے اور اتنی بڑی بڑا خرچہ ہے اور یہ بہت ضرورت ہے، خدا کے لیے دے دو نہیں تو آسمان ٹوٹ پڑے گا اور قیامت آ جائے گی. کچھ بھی نہیں آئے گی. سمجھے اب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے اس وقت بھی پڑھیں گے، اب بھی پڑھ رہے ہیں. سمجھے زیادہ تر یہ ہے کہ دھوپ میں پڑھیں گے، پڑھ لیں گے دھوپ میں. سمجھے لیکن نقشہ لے کے لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ یہ چندہ لاؤ اس کام کے لیے، اور وہ کہیں کہ پہلے یہ دکھاؤ اور وہ شرطیں لگائیں اور وہ کہیں دماغ میں ان کے بوجھ ہو کہ یہ مولوی آ گیا یہ چندہ مانگ لے. تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے مگر یہ کام نہ کرے. سمجھے نا، جتنا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جتنا پیسے ہیں اس حد تک بنا دیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے روک دیں گے کام، بس جب اور آئیں گے دیکھا جائے. یہ اصول اگر ذہن نشین رہے تو انشاءاللہ کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی. سمجھا، پریشانی اس بات سے ہوتی ہے کہ پہلے سے طے کر لیا کہ ایسی عمارت ہونی چاہیے، ایسا وہ ہونا چاہیے، نقشہ ہونا چاہیے اور اتنا اسٹاف ہونا چاہیے اور فلاں سے کام ہونا چاہیے. جب وہ آم وہ مل لیا تو پریشان پھر رہے ہیں اور ہاتھ میں بیگ لے کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور تاجروں کے ساتھ رابطے کیے ہوئے ہیں اور ان کی خوشامد کر رہے ہیں، اور تو سب کچھ گندہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ پہلے خود طے کر لیا. ارے طے کیوں کرتے ہو، جیسا ہوگا ویسا کریں گے، جب کوئی پریشانی نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سمجھ گیا نہیں، اللہ تعالیٰ پھر یہ اس بندے کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ لوگ خوشاں مجھے کر کے دے کے جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے ہمارے پیسے لے لو. سمجھے، یہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے، یاد رکھو یہ دنیا جو ہے یہ انسان کے سائے کی طرح ہے. آدمی سائے سے بھاگے گا، سائے پیچھے بھاگے گا، اور سائے کے پیچھے تم بھاگو گے تو سائے تم سے آگے بھاگے گا. سمجھے نا، تو اگر یہ دنیا داروں کے پیچھے بھاگو تو کیا ہوگا، وہ اور بھاگیں گے، تمہیں اور ذریعہ کریں. اور ایک مرتبہ سچے دل سے منہ موڑ کے ایک لات مار دو اس کو دنیا کو، سمجھے نا، ایک لات مار دو تو پھر تمہارے قدموں میں گرے گی آگے. مشاہدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے. لیکن لات مارتے وقت یہ نیت نہ ہو کہ گرے آگے، سمجھے، لات مارتے وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، لات مارے واقعی مارنے کی غرض سے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ مردار ہے. سمجھے، لیکن سر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں پھر. سمجھے نا، تو یہ ہوتا ہے. باقی اصول کی بات میں نے تمہیں بتا دی، خدا کے لیے اس کو یاد رکھنا کہ تم کسی ٹھیکیدار نہیں ہو، نہ مدرسہ چلانے کے، نہ مسجد چلانے کے، نہ مسجد بنانے کے، کسی چیز کے ٹھیکیدار نہیں ہو. تم صرف اس کے بات کے مکلف ہو کہ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے جتنی خدمت دین کی کر سکتے ہو وہ کرو، اس سے زیادہ کے مکلف نہیں. جتنا اس کے دائرے میں حاصل ہو جائے اسی حد تک اپنے کام کو محدود رکھو، اس سے آگے مت بڑھو. بس اللہ اللہ کر سکتا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہے کام لینا، وہ گھر سے اسباب پیدا فرمائے، یہ بات پیدا کر لو، تو انشاءاللہ کچھ بھی پریشانی نہیں. اور ہمارے سارے مدارس کی بنیاد حقیقت میں یہی ہے. انار کے درخت کے لیے شروع کر دیا مدرسہ، جی ورنہ کوئی اور ہوتا تو پہلے نقشہ بناتا ہے جی، کہ نقشہ بنائے اس میں اتنی دستگاہیں ہوں گی، اتنے غدار کامہ ہوں گے، اتنے طلبہ ہوں گے، اتنے اساتذہ ہوں گے، اتنی تنخواہ ہوگی، اس کو فلانا ہوگا، تب جا کے کہیں پہلے چندہ کرتا کہ صاحب اتنا منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے لیے لاؤ پیسے، پھر کہیں مدرسہ شروع کرتا. وہاں تو دو ایک استاد ایک شاگرد، آؤ بھائی بیٹھ جاؤ یہاں، ہم اس وقت ہمارے پاس یہی مدرسہ ہے کہ ہم انار کے نیچے بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں. شروع کر دیا، سمجھے نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سرتا فرمائی تو وہ انار کے طرف جب لیا حجرا ہو گیا، حجرے میں اور وسعت ہوئی کمرہ ہو گیا، اور وسعت ہوئی درسگاہ ہو گئی، اور وسعت ہوئی دار حدیث ہو گیا، دار تفسیر ہو گیا، دار العلوم دیوبند ہو گیا. سمجھے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت بنائی ہے. جو بھی دین کا کام ہو ہمیشہ یاد رکھو, اپنی استطاعت کے مطابق شروع کر دو, قدم بڑھا دو اللہ کا نام لے کر بس. اور یہ سارا تو جب تک ہمارے اصول سیاح کے مطابق چلے گے چلائیں گے, نہیں تو ختم کر دیں. کون سا فرض ہے اس کو باقی رکھنا. یہ مدرسہ تمہیں بتا کیسے بنا ہے؟ یہ اللہ اکبر. چلو اس میں سنا دیں یار آج قصہ. تو یہ مدرسہ جو ہے جس میں آج تم پڑھ رہے ہو یہ کیسے بنا؟ حضرت والد صاحب قدر صلی اللہ علیہ, پہلے پتا ہے نانک والے میں تھا, چھوٹا سا ادارہ تھا, تو طلبا وہی پڑھ رہے ہیں, ہم نے خود پڑھا ہے اس میں. ایک درسگاہ میں 20-25 طالب علم رہ رہے ہیں ایک کمرے میں زمین پر فرش, اور وہیں صبح کو بستر ہٹا دیے اور وہیں پر سبق پڑھنا شروع کر دیا. وہ درسگاہ بن گئی, وہی اس طرح ہو رہا تھا وہاں نانک والے. تو والد صاحب اس زمانے میں بڑے بہت ساری مشغولیات تھی, تو ایک زمین مل گئی, اسلامیہ کالج ہے نا دیکھا, جہاں علامہ شبیر احمد عثمانی عبداللہ کا مزار ہے. تو علامہ عثمانی کے مزار کے ساتھ بہت بڑا رقبہ تھا زمین کا, وہاں وہ زمین تارالعلوم کو الاٹ ہو گئی, سمجھے نا, الاٹ ہو گئی, قبضہ مل گیا اس زمین کو, الاٹ ہو گئی قبضہ مل گیا. خیر ہم بڑے خوش ہوئے بھائی, بڑی کشادہ جگہ ہے وسط شہر میں, عمدہ شاندار. تو پھر کیا ہوا کہ صاحب وہاں پر ایک نقشہ بنا کے بسم اللہ کی سنگ بنیاد رکھ دیا, تین کمرے بنا دیے, ٹیلی فون لگ گیا, اور کیونکہ دارالعلوم اس وقت تک پاکستان میں مدرسے بہت کم تھے, تو اس وقت ایک بڑا دارالعلوم بن رہا تھا, تو حضرت صاحب نے سارے ملک سے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سب کو بلایا جلسہ سنگ بنیاد, اور اس میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عزیز صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اب اس زمانے کے اکابر علماء, ان کو بلا کے 3 دن جلسہ کیا وہاں پر, سمجھے نا. اور 3 دن جلسہ ہوا اور اس میں جناب بڑے بیانات ہوئے اور سب کچھ ہوا, اور اسی میں ان سے سنگ بنیاد رکھوایا, 3 کمرے بن گئے تھے, ٹیلی فون لگ گیا, سب کچھ ہو گیا, 3 دن تک جناب جلسہ ہوتا رہا. اب ایک صاحب تھے اللہ تعالیٰ معاف کرے انتقال ہو گیا, تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار تھا, ان کی اہلیہ سے جا کر پتہ نہیں کیا الٹی سلٹی باتیں, ان سے اہلیہ سے کہا کہ یہ جو مفتی صاحب ہیں یہ مزار جو حضرت علامہ عثمانی کا, یہ تو اس کے پاس جو زمین ہے اس کی حقدار تو آپ ہیں, اس لیے چاہتا اہلیہ ہیں ان کی, اور یہ مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ اپنا مدرسے کا دھندا شروع کر دیا ہے وہاں پر, تو آپ کو احتجاج کرنا چاہیے کہ یہ ان کو نہ ملے بلکہ آپ کو ملے, اور آپ یہاں پر کچھ کریں, اور یہ تو مفتی شفیع صاحب نے یہ سب اپنا دھندا شروع کر دیا. حالانکہ الوائی صاحب نے جب وہ منظور کرایا تھا تو ان کے حضرت علامہ عثمانی کا چونکہ مزار تھا, تو علامہ عثمانی کے گھر والوں کے لیے 800-800 گز کے پلاٹ حکومت سے منظور کرائے تھے کہ علامہ عثمانی کی خدمات ہیں دارالعلوم پاکستان کے لیے, لہٰذا ان کے اہل خاندان کو اس میں برابر میں مزار کے برابر میں 800-800 گز کے پلاٹ ان کے اہل خاندان کو دیا جائے, وہ نقشے میں وہ بھی شامل تھے اور دارالعلوم اس کے علاوہ تھا. تو لیکن پتہ نہیں کیا اس نے اللہ کے بندے نے جا کر, اب خواتین ہیں, خاتون تھی چاری آگے دھوکے میں, تو اپنے انہوں نے جا کے بیان دے دیا کہتی جائے اخبار میں کہ یہ جو مفتی صاحب قائم کر رہے ہیں مدرسہ, یہ تو غلط ہو رہا ہے کام, اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ اپنے داماد کو بھیج دیا, اس نے آ کر وہاں پر جلسے کے دوران ہی مزار کے اوپر جا کر اور کچھ ایسے احتجاجی نعرے لگا دی, سمجھے نا. حضرت والد صاحب کو اطلاع ہوئی, حضرت والد صاحب نے کوشش کی کہ حضرت علامہ کی اہلیہ سے یعنی ادب کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ بیان کر دیں, لیکن بیچ میں اتنے اللہ بچائے خراب کرنے والے معاملات کے داخل تھے کہ انہوں نے وہ بات ہونے نہیں دی. اللہ کیا لیا سر. آخر میں اللہ صاحب نے فرمایا کہ وہ سب ختم, کوئی دار العلوم بنے گا یہاں. سمجھے نا, خران صاحب الاٹ ہو گیا, نقشہ بن گیا, تین کمرے بن گیا, ٹیلی فون لگ گیا, جلسہ ہو گیا تین دن تک, اور آپ کہتے ہیں دار العلوم بنے گا. بھائی صاحب نے کہا دیکھو بھائی دار العلوم بنانا کوئی فرض نہیں, سمجھے نا, اور وہ مدرسہ اپنے مدرسہ میں قائم کروں اپنے استاد کے اہلیہ کی ناراضی کی بنیاد پر, اس مدرسے میں مجھے کوئی برکت نظر نہیں آتی. سمجھے نا, علامہ عثمانی میرے استاد ہے اور ان کے اہلیہ کو ناراض کر کے میں بنیاد ڈالوں مدرسے کی, تو اس مدرسے میں کوئی خیر و برکت مجھے نظر نہیں آتی. لہٰذا میں تو اس میں نہیں بڑھوں گا. مجھے سے منتظمہ کا اجلاس بلایا, والد صاحب نے بلا کر کہا کہ بھائی آپ مجھے سے منتظمہ کے لوگ ہیں, آپ کو حق حاصل ہے کہ یہاں پر مدرسہ بنائیں, لیکن آپ چاہیں بنائیں, لیکن میں نہیں کروں, میں نہیں بناؤں گا, میں اس میں ہوں گا, آپ چاہیں آپ خود بنا دیں جو چاہیں, لیکن میں نہیں بناؤں گا, میں اپنے استاد کی اہلیہ کو ناراض کر کے نہیں بنا. سارے لوگ سر پہ مار کے بیٹھ گئے, کیونکہ آج تک دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا, اتنا بڑا رقبہ زمین ہے, الاٹ ہو چکا ہے, قانون کی طاقت آپ کے پاس ہے. ڈپٹی کمشنر کراچی نے پیغام بھیجا والد صاحب کے پاس کہ ہماری پوری فورس آپ کے ساتھ ہے اگر آپ چاہیں, اور جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ہم ہماری پوری فورس آپ کا ساتھ دے گی, آپ بنائیں اور کوئی بال بھی نہیں کر سکے گا. والد صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تو انتظار نہیں کرتا, آپ چاہیں بنائیں, میں نہیں بنا, میں نہیں بناؤں گا. اور پھر حدیث سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, والد صاحب کہ دیکھو بھائی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک انا زعیم ببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الجراء وهو محق. تو میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. تو فرمایا کہ میں یہ تو حدیث سناتا ہوں, اگر اس کو عمل کرنا ہو تو کر لو, نہیں تو آپ جانو آپ کرو, آپ کو حق ہے, میں آپ کو روکتا نہیں, لیکن میں نہیں بناؤں گا. اب ظاہر جب بھائی صاحب نے بات فرما دی تو کون یہ کہتا کہ نہیں ہم بنائیں گے, چھوڑ دیا. لیکن سب کے دل منہ لگتے ہوئے یہ اتنا بڑا ادارہ چھوڑ دیا, اور اتنی تنگی میں حالت گزار رہے ہیں وہاں پرانا گواڑے میں, اور یہ اللہ کی ایسی شاندار جگہ تھی اور اس کو چھوڑ دیا. ویسا ہونے لگے اور ویسا نے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ میں نے مدرسہ بنایا, کوئی دکان نہیں کھولی, لہٰذا جو صحیح طریقے سے بغیر کسی جھگڑے کے کوئی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو کریں گے اس میں کام, اور جھگڑا کر کے آپ نے استاد کی بیوی کو ناراض کر کے میں کام نہیں کرتا, تو اس واسطے چھوڑ دیا. لوگ حیران ہوئے, سر پر رکھ کے بیٹھ گئے, لیکن چھوڑ دیا. ابھی تین مہینے گزرے تھے اس واقعے کو کہ ایک دم سے صاحب آئے آ کر کہا کہ جی میرے پاس کچھ زمین ہے 25 acres, اگر آپ چاہو تو مدرسے کے لیے میں وقت نہیں ہوتے یار. بھائی کون سی زمین ہے؟ کہ جی وہ کریں گے تو آباد بھی نہیں ہوتا, اس وقت شرافی گوٹ کے پاس ایک زمین ہے, دیکھنے کے لیے آ گئے, نہ سڑک نہ بس نہ ٹرین نہ ٹیلی فون نہ کچھ, نہ بجلی نہ پانی نہ کچھ, بتا جی یہ زمین ہے 25, اس میں یہ جو ابھی عمارت گری ہے نا, ابھی یہ بنگلہ ایک بنا ہوا تھا جو ابھی عمارت حال میں گری ہے ادھر والی, تو وہ بنگلہ تھا, اور یہ کنواں جو ہے جس میں یہ دار القرآن کے بعد جو کنواں چلتا رہتا ہے یہ کنواں تھا. والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے بنائیں گے یہاں پر, 25 acres زمین یہاں انہوں نے وقف کر دی دار العلوم کے لیے. اب بھائی لوگوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں مفتی صاحب, یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے, یہاں سے بس اسٹاپ بھی 1.5 mile دور ہے, وہ جو چراغ ہوٹل ہے نا یہاں تک بس آتی تھی اس وقت, چراغ ہوٹل جو لانڈی میں ہے وہاں تک بس آتی تھی, اس سے آگے بس بھی نہیں آتی تھی آگے یہاں تک. میں نے کہا چلو بھائی اللہ میاں کو منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کرا دیں گے, بس दूसरा 25 एकड़ जमीन थी, तो बाद में क्या हुआ कि जनाब मालूम हुआ था पूरा कुरंगी आबाद हो गया, होने लगा यह कुरंगी नंबर एक से लेकर यहाँ तक सब हमारे आने के बाद हुआ। यानी हम आए थे यहाँ पर 55 में और यहाँ इसकी तामीर शुरू हुई 58, 59, 60, 61 में जाकर मुकम्मल हुई तक कुरंगी। जब कुरंगी की प्लानिंग हुई और वो हुए तो एक सड़क निकाली गवर्नमेंट ने, समझे ना, ये सड़क जो दारुलूम की तरफ है, सड़क निकाली तो उस सड़क में जरूरत पड़ गई दारुलूम की जमीन से कोई 20-25 गज की, समझे ना। तो यहाँ के जो केडीए के वो थे जिम्मेदार, तो उन्होंने कहा कि हमें 25 गज जमीन चाहिए सड़क के वास्ते आपकी, आप चाहें तो उसके लिए हम आपको उसके बदले में और जमीन दे देंगे। ऐसा कंपनी को कितने दोगे, कल जितने आपको जमीन दे देंगे, समझे ना। लगा नहीं आप बताइए, तो कह रहे आपकी 25 एकड़ है तो 30 एकड़ जमीन हम आपको, समझे ना। तो वो 20-25 गज जितनी जमीन थी उसके बदले में ये 30 एकड़ जमीन उन्होंने दे दी गवर्नमेंट, तो इस तरह वो 55 एकड़ जमीन। और अल्लाह ताला ने उसमें, जब हम शुरू में आए थे, आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस जमाने में हमने पढ़ा यहाँ पर, आप तसव्वुर भी नहीं रहा ला ही नहीं सकते आप कितना भी कर लो कि क्या हालत थी उस वक्त जिस वक्त यहाँ पर आया था, न बिजली न पानी न पंखा न रोशनी, समझे, और अजीब दौर था। पानी जो है गोट से भर के लाया करते थे, जो गोट है ना इससे भर के लाया करते थे, और नल का तो बुरी था, नल में नल भी कोई चीज होती है, अब बिजली क्या होती है लालटन में पढ़ते थे। तो लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने अपने प्रोग्राम से देखो क्या बना दिया, समझे नहीं। तो असल चीज जो है वो ये उसूल जहन में रखना है कि हम किसी बात के दारोगा नहीं, ठेकेदार नहीं, जो अपनी वसत है उसके मुताबिक दीन की खिदमत करने के मुकल्लफ हैं, बस उसके लिए किसी से चंदा मांगने के मुकल्लफ नहीं है। ये दिमाग में बिठा बैठ जाए खुदा करे मौलवियों को कि हम चंदा मांगने के मुकल्लफ नहीं है, समझे ना। हम मुकल्लफ क्या है कि जितना हमारे पास है उसको खर्च कर दे अल्लाह के राह में, बस किसी के आगे हाथ फैलाने के मुकल्लफ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं डाली। जब ये जानसीन हो जाएगी बात जिस दिन, तो फिर देखो क्या होगा, समझे ना। वो तो फिर ये थे बाद में जब देखा नक्शा सब बना गया तो वहां वो खेल हुआ करता था, तो उसके लिए हम दरखास्त दी कि भाई ये खेल का तलबा के लिए खेल है वो मैदान, यानी वो कानूनन खेल के अलावा किसी और मकसद के लिए हम अब भी इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने हमें लाइसेंस पर दिया, हमारी बीचियत नहीं है, वो लाइसेंस पर हमको मिला हुआ है, लेकिन पहले 10 साल के लिए मिला था, फिर 30 साल के लिए, अब 90 साल के लिए, समझे ना। लेकिन वो है सब वो सिर्फ खेल के मकसद के लिए, मकसद था कि जब ये सारी इमारत बन जाएगी तो खेल की जगह नहीं रहेगी तलबा के लिए, तो इस वास्ते वो बढ़ाया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह वैसे सामान पैदा करा, लेकिन आप इस दौर में शायद ऐसी कोई मिसाल आपको मिलेगी नहीं कि वो इतनी बड़ी जमीन जगह जो है वो आजाद होने के बाद किसी ने छोड़ दी हो, समझे ना। लेकिन इससे आप इस बात का जरूर अंदाजा कर सकते हो कि इसका क्यों छोड़ी, ये इस बात की वाज़ह दलील है कि बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह इखलास पर है। बुनियाद अगर इखलास पर ना होती तो आपकी हजार ताबीलें करके और उसको अपने कब्जे में लेता, तो क्योंकि बुनियाद इखलास पर है अल्लाह के लिए है तो इस वास्ते और उसी हद तक काम करने के मुकल्लफ है जिस हद तक अल्लाह ने हमें इज्जत के साथ काम करने का मौका अता फरमाया हो। تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں ہمارے پاس نہ توقع اور ہم کیا توقع کا دعویٰ کریں. کسی دن پر اللہ بچائے پریشانی لائق ہو جائے تو سارا توقع کرا رہے گی. لیکن یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کا انعام ہے, اس ان بزرگوں کے اخلاص کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے الحمدللہ پریشانی کبھی لائق نہیں ہوئی, کبھی لائق. ایک دن میں جا رہا تھا سفر میں, یہ رجب کا شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے سارے مدارس میں دشواری کا ہوتا ہے, سمجھے نا, اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر یہاں پر آ کے مسالہ ختم ہو جاتا ہے. ربیع الثانی, جمادی الثانیہ, رجب, شعبان, یہ تین چار مہینے جو ہیں ذرا مشکل گزرتے ہیں, کیونکہ رمضان میں آمدنی زیادہ ہوتی ہے, رفتہ ہوتے ہوتے اب یہاں سال جو ختم پہ آ کے کم ہو جاتی ہے, تو بعض اوقات تنگی پیش آ جاتی ہے. تو میرے پاس جو محاسب صاحب تھے وہ آئے کہ صاحب وہ اگلے مہینے کے پیسے ہیں, اس مہینے کے, میں نے کہا اس مہینے کے ہیں, جہاں اس مہینے کے ہیں, میں اللہ کا شکر ہے اللہ اگلے مہینے کے, جس نے اس مہینے کے دیا وہ اگلے مہینے تو دے گا, نہیں ہوگا تو کہاں کم کرتا ہے, اخراجات کم کر دیں, کم کسی چیز میں, جس چیز میں کمی کرنی ممکن ہوگی کر دیں. تو خیر, اور میں بھی سفر پر, بھائی صاحب بھی سفر پر, انہوں نے کہا کبھی ساری دنیا کے مدرسے کے لوگ جو ہیں ایسے موقع پر اپنے دوستوں سے ایسے کسی سے کچھ کہتے ہیں, سنتے ہیں کہ جو مدرسے, تو آپ بھی کچھ, آپ, میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں سفر میں, سمجھے, جا رہا تھا حرمین شریف ہے, تو میں نے کہا حرمین شریف ہے جا رہا ہوں, وہاں جا کے دعا کروں گا, اور کیا, جس سے مانگنا ہے اسے مانگنا چاہیے, باقی آدمی سے کیا مانگے. تو خیر جانے لگا تو ایک صاحب آئے میرے پاس, میرے دوستوں میں سے, تو آئے آ کر کہنے لگے جی وہ میں نے سنا ہے کہ مدرسوں میں آخر زمانے میں کمی ہو جائے کرتی ہے پیسوں کی, سمجھے, تو لیکن آپ کبھی بتاتے نہیں, تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی ایسا ہو تو کم از کم ہمیں بتا تو دیں, آپ بتا دیں کہ تاکہ ہم ایسے موقع پر اپنی سعادت سمجھیں گے کہ کچھ حصہ لگ جائے. تو میں نے کہا بھیا میاں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ آپ خود نہیں کہہ رہے, یہ کچھ کہلوا رہا ہے آپ سے, سمجھے نا, اور کل ہی مجھ سے میرے محاسب نے آ کر یہ کہا تھا تو پیسے ختم ہو گئے, اگلے مہینے کے پیسے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی رات میں, تو آج اللہ میں نے تمہارے منہ سے نکلوا دیا. تو یہ ہے, اب جتنا تمہاری قسمت میں ہو حصہ لینا لے لو, جتنا تمہارا دل چاہے. تو اس نے جناب جتنی رقم اس کو دینی تھی بےچارے نے وہ دے دیا, میرے ماں کے پاس کو بلایا گیا, میں نے کہا دے بھائی بسم اللہ کہی ہے, آ گیا اللہ مالک. لیکن آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کوئی کام روکا بھی نہیں, سمجھے نا, کوئی کام نہیں روکا. کوئی بجٹ بناتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, ابھی طلبا کے وظیفے پڑھے کہ نہیں پڑھے, اعلان ہو گیا اگلے مہینے, تو جو ہم حساب کتاب لگا رہے تھے, لوگوں نے کہا بھائی حساب تو لگاؤ کتنا خرچہ پڑے گا, سمجھے نا, تو ہم نے کہا کوئی اس کا حساب لگانے کی ضرورت نہیں, جب دیتا لگے بے حساب ہے تو ہمیں کیا, ہم کیا حساب لگائے, سمجھا, اور انہیں طلبا کی برکت سے دیتا ہے, انہیں کی طالب علموں کی برکت سے دیتا ہے, تو ان کو اگر تھوڑا سا سہولت فراہم ہو جائے تو اچھا ہے, تو باقی حساب نہیں لگایا. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے, اس کے فضل و کرم سے, کہ انشاءاللہ تنگی اللہ تعالیٰ ڈالیں گے نہیں, اور اگر کبھی ہو تو اس بات کا عزم اور یقین ہے انشاءاللہ کہ غلط جو جتنا وسعت ہوگی اتنا ہی کریں گے, اس سے آگے نہیں کریں, بس الحمدللہ. صرف قرض کی ضرورت اس طرح پیش آئی ہے کہ دارالعلوم کے وہ مصارف جو کسی اور مقصد کے لیے تھے اس سے کچھ قرض لے لیا آپس میں, ایک جیب سے دوسری جیب میں, سمجھے نا, یہ کر دیا, خرچ گھٹانے کی نوبت آئی, خرچ گھٹانے گھٹائے, سمجھے نا، خرچ گھٹائے اور خرچ گھٹانے کی نو بتائی، لیکن بند لینے کی ہمارے دور میں نہیں آئی، حضرت بھائی صاحب کے دور میں آئی، حضرت بھائی صاحب کے زمانے میں آئی، لیکن وہ بھی قرض کسی سے اس طرح نہیں مانگا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ لے لیں آپ جب چاہے دے دیں، اس طرح کر کے ہو گیا. لیکن ہمارے زمانے میں اللہ نے قرض کی دور کی بھی نوبت نہیں ڈالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے انعام سے ایک مرتبہ ایک بہت بڑا سرمایہ دار، بہت بڑا سرمایہ دار جس کے گھر لوگ 10 دن پہلے سے وقت لے کے جائیں، تو وہ آ گیا. نہیں آ گیا نہیں، پہلے ٹیلیفون کیا کہ میں کچھ وقت آتا ہوں گا ملنے کے لیے. تو خیر میں نے 2-4 دن مصروف تھے، میں نے کہا 4 دن کے بعد وقت دے دیا، آ جاؤ. آیا تو بات ایسی لے کر آیا کہ جس کے جواب میں مجھے سختی کرنی پڑی. بات ایسی لے کے آیا تو وہ جواب میں اس نے اشارتن سراہتن تو کوئی کہنے کی الحمد للہ ضرورت نہیں ہوئی، لیکن اشارتن اس نے یہ کہا کہ میں دارالعلوم کو اتنے پیسے دیتا ہوں. سمجھے نا؟ تو گویا اشارتن اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں دارالعلوم کو اتنے پیسے دینے والا آدمی ہوں، لہٰذا میرے ساتھ اتنا سختی کا معاملہ نہ کرو جو رویہ اختیار کیا ہے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی ایک بات آپ سن لو کان کھول کے، جو آدمی دارالعلوم میں پیسے دیتا ہے اور ہم اس کو لے لیتے ہیں، اگر وہ ہمارا احسان سمجھے کہ ہم نے اس کے پیسے کو دارالعلوم کے مقصد میں استعمال کر لیا، تب تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے احسان کیا ہے تو الحمدللہ ہمیں ایسے پیسے کی ضرورت نہیں، اگر آپ چاہو تو پورا حساب لگا دو ہم تم واپس کر دیں، لیکن یہ بات قبول قابل قبول نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. اس وقت ڈھیلا ہو گیا الحمد للہ. وہ اس سے میرے خیال میں آدھی بھی نہیں ہوں. یہ پیچھے جو حدیث آئی ہے اس میں فرزہ ہے نا، ایک قرآن میں فرغا ہے، فرغا ان قلوب یعنی ان کے دلوں سے وہ چیز خالی ہو گئی. جی قرات القرآن فاستعذ باللہ، اس میں ظاہر رہتا ہے نا کہ قرات قرآن مقدم ہے، استعاذہ جو ہے وہ مؤخر ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے، ورنہ استعاذہ قبل قرات سے پہلے ہوگا. جی خرقہ کے بعد دیوانی، خرقہ پگلی جو مجنونہ اور وہ جسے اردو میں کہتے ہیں پھوہڑ عورت، پھوہڑ جانتے ہو، یعنی جس کو کوئی سلیقہ کام کا نہ ہو اس کو خرقہ، اس کو بھی خرقہ کہتے ہیں. اسی سے مثل ہے، مثل عربی میں خرقہ وجدت صوفن، خرقہ وجدت صوفن یعنی پگلی کے ہاتھ میں اون آ گیا، یعنی وہ اون ہے تو اچھی چیز مگر غلط جگہ پہ چلا گئی، چلی گئی، تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی. جیسے اردو میں کہتے ہیں بندر کے ہاتھ میں ناریل آ گیا، تو یہ ایسے موقع پر بولتے ہیں جب اچھی چیز کسی غلط غیر مستحق کے پاس چلی جائے. جی یعنی یہ تین صورتیں بنو اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، یہ پہلی ابتدائی زمانے کی اطاق میں سے، قدیم صورتوں میں سے، اطاق جو میں حقیقہ کی جس کا معنی قدیم. جی یہ ایک تفصیل ہے اس کی، آختہ نکلنا کے معنی استحصال کر دینا، بےستنی کر دینا، اور دوسری یہ ہے کہ قید کر لینا. حنک سے نکلا ہے، حنک کے معنی جبڑا، تو کسی کے جبڑے میں لگام ڈال دینا، تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں راستہ نکلنا راستہ نکلنا ہوں، وہ ضروریت ہوں، میں اس بنو آدم کو جبڑے میں لگام ڈالوں گا. جی ولی منزل یعنی یہ جو ہے نا آخر میں سورہ ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. تسرع الغباء الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. يعني نہ تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی ولی ہے جو اس کو ذلت سے بچائے. یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ ذلت کا تصور ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، لہٰذا اس سے بچاؤ کے لیے اس کو کسی ولی کی ضرورت نہیں. جی ولدہ یعنی قابلہ تائی کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عورت کے مقابل ہوتی ہے اور اس کے بچہ جو ہوتا ہے اس کو قبول کرتی ہے، اس لیے قابلہ کہتے ہیں. جی یہ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آیت ہے نا اذا اردنا نولی کا قیدت امرنا مترفی ہے، اس میں معروف قرات ہے امرنا اور ایک قرات ہے امرنا. امرنا کے معنی ہے ہم زیادہ کر دیتے ہیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مترفین کو میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی تعداد بڑھا دیتے ہیں. تو اس کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ کنا نقول الحی اذا کثر فی الجاہلیہ، جاہلیت میں اگر کوئی قوم یہ قبیلہ بڑھ جاتا تھا عدد میں تو کہتے تھے امیرہ بنو فلانے، امیرہ بنو یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جیسے پیچھا تو پڑا امیرہ عمرو بن ابی کبشہ، ابو سفیان نے کہا تھا. تو اس معنی میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے امرنا مترفیہ ہے، وہ اس معنی میں. جی قرآن سے مراد زبور ہے، وہ زین ڈالنے سے پہلے کہتے تھے میرے گھوڑے پر زین ڈالو اور زبور کی تلاوت شروع کرتے تھے، جب تک زین پڑتی اس وقت تک پوری زبور پڑھ لیتے تھے. کیسے پڑھ لیتے تھے؟ اور یہ جو اوقات میں برکت کے اور دوسرے واقعات مشہور ہیں، بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ وہ طواف شروع کرتے اور طواف حضرت اسود شروع ہوتا ہے نا، تو اس وقت تلاوت شروع کرتے سورہ فاتحہ سے اور باب بیت اللہ کے آخری کنارے تک پہنچتے پورا قرآن شروع ختم کر لیتے. فاصلہ ایسا ہوگا کہ یہاں دروازے تک کا اتنا فاصلہ، یہ دروازہ کمرے کا اتنا کا چکر نہیں. ہاں ایک یعنی حضرت اسود یہ ہے، یہاں سے طواف شروع کیا، یہ باب بیت اللہ ہے، باب بیت اللہ کے اس کنارے تک پہنچتے پورا قرآن شروع ختم کر لے. تو یہ بات بزرگوں سے ایسا منقول ہے. اور بہت سے اوقات میں برکت کے بہت سے واقعات ہیں. اس میں حضرت تانفیر عبداللہ کی ایک نظریہ ہے بڑا زبردست، کوئی زندہ قوم ہوتی